أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون. الحمد لله الذي جعلني من أمة سيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجهم وأهلك أدوهم واللعنة الله ولا باه مجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأكبده. صلوات سورہ کی دو آیات کی تلاوت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا موضوع کچھ اس سمت جا رہا ہے جس سمت یہ قرآن کا اختتام جا رہا ہے. سورہ اسد سے زمناس تلک کی جو آیات ہیں، درحقیقت یہ قرآن کے اختتامی آیات ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو بچپنے میں ہم کو یاد کرا دی گئی تھیں، لیکن جب یادداشت کو دوبارہ دہرایا نہ جائے نا تو انسان ان چیزوں کو بھول جاتا ہے. اسی لیے نماز میں ہر بار ایک ہی طرح کا واجب ذکر دہرایا گیا. اللہ نے نہیں پسند کیا کہ واجب ذکر کو پلٹ پلٹ کے پلٹو. مستحب ذکر، سنت ذکر کو انسان جس طرح بھی نئی صورتوں کو پڑھ سکتا ہے، مگر جو نماز کا بیسک واجب طریقہ تھا اللہ نے ایک ہی جیسا رکھا. کیوں؟ اسے عام مختہ کہتے ہیں، اسے ریمائنڈر کہتے ہیں، اسے یاد دہانی کہتے ہیں کہ بار بار اسے پڑھتے جاؤ تاکہ پھر عمل میں کبھی کوتاہی نہ آ جائے، زندگی میں تمہاری کہیں جھول نہ آ جائے، مستقل مزاجی کو تمہاری ایک دھچکا نہ لگ جائے اور بیچ سے وہ تسلسل ٹوٹ نہ جائے. غرض کہ اگر ہم اپنا خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں، ہم اپنا انجام اچھی طرح سے چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کے اسی اختتام کو فالو کرنا ہوگا. اور کل کی سورہ عصر نے ایک چار نکاتی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، ان کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارو تو بخدا کبھی بھی خسارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا. یہ سورت کہتی تو خسارے کے بارے میں ہے، لیکن یہ سورت بذات خود ایک بشارت ہے، خسارہ نہیں ہے. آپ اس بات پر غور کیجئے، سورہ عصر بذات خود خسارہ نہیں ہے بلکہ بشارت ہے، کیونکہ یہاں اللہ لذینہ جب آ گیا تو یعنی تمہیں کس نے کہا کہ تم اللہ کے اس پار جاؤ جو خسارے کی طرف ہے؟ تم اللہ کے اس پار آ جاتے تو یہاں پر تمہارا امام ہے، تم کیوں گئے اللہ کے اس پار؟ تو حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ صورت تو بشارت کی صورت ہے کہ عصر کے وقت کی قسم ہم بچا لیں گے خسارے سے ان لوگوں کو جو ایسی کیفیتیں رکھتے ہیں ایمان اور عمل صالح، صبر اور حق کی. اصل خسارہ تو حمزہ میں بتایا گیا، اس کے فوراً بعد. یہ ترتیب قرآن کو سلام ہو ہمارا. تنزیل قرآن بھی اللہ کی جانب سے ہوئے، نزول قرآن بھی اللہ کی جانب سے ہوا، اور جو آرڈر ہے قرآن کا، جو ترتیب ہے قرآن کی، وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوئی. نزول ان آیات کا کبھی کبھی اور ہوا ہے، لیکن ترتیب ان کی کسی اور انداز سے ہے. تو کہا ہر آیت جب اپنے آخری ٹکڑا پیش، ہر سورت جب اپنی آخری آیت پیش کرتی ہے، اگلی سورت میں وہیں سے کنٹینیوٹی اس کی نظر آتی ہے. عصر نے جب چار باتیں بتلائیں خسارے کی، تو حمزہ نے اب تمہیں بتلانا شروع کیا کہ پھر خسارہ ہے کیا. کہ سنو خسارہ کیا ہے. ویل لکل لمزۃ ہمزۃ الذی جمع المال وعددا یحسب انہ مالا اخلدا. تباہی ہے، بربادی ہے، لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنی ساری وقت کو غیبت، تانا، عیب جوئی میں گزارتے ہیں.
مال کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے گنتے رہتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ساری زندگی ان کے پاس رہے گا۔ اب یہ چار نکات یہاں بھی پیش ہو رہے ہیں، یہ چاروں باتیں ایگزیکٹ اپوزٹ ہیں سورہ وسل کے۔ دیکھیے سورہ وسل میں ایمان کی کیفیت بتائی گئی تھی اور ایمان قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان وہ واحد کیفیت ہے جو تا حشر ساتھ رہتی ہے، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی ایمان تیرا تجھے پار لگاتا ہے۔ یہاں پر بالکل الٹ کی کیفیت ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا مال، میری اولاد، میری دنیا ہمیشہ رہے گی۔ دیکھا آپ نے ان کی احمقانہ سوچ کو، کہ وہ کہتے ہیں، عصر کہتی ہے ایمان رہے گا ہمیشہ، یہ کہتے ہیں کہ میرا مال رہے گا ہمیشہ۔ پھر عصر میں جو عمل صالح کی کیفیت آئی وہ ہے جسم کی کیفیت۔ عمل صالح انسان اپنے جسم سے کرتا ہے، یہاں ان کا جسم کن کاموں میں صرف ہو رہا ہے، ان کی مصروفیت و جمع المال الذی جمع المال و عددا، کہ مال کو جمع کرتے رہتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، ان کی ساری مصروفیت صرف مال و دولت اکٹھا کرنے میں ہے، اس کے علاوہ انہیں اللہ اور اللہ والوں سے کوئی دلچسپی اور کوئی فرصت نہیں ہے۔ پھر عصر میں بتاتے ہیں حق کی کیفیت، حق جو ہے وہ انسان کی گفتار سے تعلق رکھتا ہے، اگر تم حق بات پر سٹینڈ لیتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، تو تم اپنی زبان سے سچائی ہی اگلتے ہو، اپنی زبان سے حق کا پرچار کرتے ہو، پھیلاتے ہو حق، اپنی نسلوں میں آگے دیتے چلے جاتے ہو، وصیت کرتے چلے جاتے ہو۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں حق بات نہیں ہے، حق بات نہیں ہے بلکہ لمزہ کی کیفیت ہے۔ یہاں پر جو کیفیت ہے وہ غیبت اور عیب جوئی کی کیفیت ہے، حق کہاں ہے ان باتوں میں۔ لہذا آخری کیفیت جو سورہ عصر کی بتلائی تھی وہ تھی صبر کی کیفیت۔ صبر کی کیفیت وہ ہے کہ جو انسان کا کردار ہے، صبر انسان کا کردار ہوا کرتا ہے، اگر حق اس کی گفتار ہے تو صبر اس کا کردار ہے۔ اور یہاں ان لوگوں کا کردار کیا ہے کہ یہ لوگوں کو تانے کستے ہیں، لوگوں کو تانے مارتے ہیں، ساکاستک ان کا کردار، اتنی چھوٹی چھوٹی لیول کی ان کی سوچ ہے۔ کہا یہ سوچ کا بڑا گہرا تعلق ہے ان کی گفتار سے، سوچ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ کہا جو گفتگو ہے وہ کیا ہے، الفاظ کیا ہے، پہلے اس کو ذہن میں کلیئر کر لیجئے کہ الفاظ کہاں سے آتے ہیں۔ پہلے دماغ میں خیالات آتے ہیں، خیالات پہ جب اپنی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تھاٹس آتی ہیں، تھاٹس کنورٹ ہو کر سپیچ بنتی ہیں۔ خیالات اگر اچھے نہ ہوں تو گفتار کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں خیال اچھا رکھو، نیتیں اچھی رکھو، اچھی بات سوچو تو پھر اچھا بولو گے۔ اچھا بولنے سے کیا ہوگا، وہ چیزیں تمہارے عمل میں ڈھلتی چلی جائیں گی۔ یہاں تم برا بول رہے ہو تو تمہارا عمل بھی برا ہے۔ جب عمل برا انسان کو کرنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو وہ عادتیں جب پکی اور مضبوط ہو جائیں تو وہ عادتیں فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور عادتیں پھر بھی بدل سکتا ہے انسان، فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی۔ دیکھا آپ نے بات کہاں شروع ہوئی تھی اور کہاں سے کہاں آ گئی، سوچ، سوچ سے گفتگو، گفتگو سے عادت، عادت سے فطرت، اور فطرتیں جب انسان کی پکی ہو جائیں تو فطرتوں کا ہی تو دار و مدار، آخرت کا دار و مدار اسی فطرت پر تو ہے۔ نیکوکار فطرت رہے گی تو خاتمہ بالخیر ہوگا، خراب فطرت رہے گی تو خاتمہ شر پر ہوگا۔ کہا تو یہ ساری سیکوینس کو اگر تھامنا ہے تو ابھی انسان اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھے کہ وہ اس وقت کس لیول پر کھڑا ہے۔ اگر اس وقت وہ گفتار کی منزل پر ہے کہ گفتار خراب ہے اور سوچ اچھی ہے تو گفتار کو سنبھالو، لیکن اگر گفتار بھی خراب نہیں صرف سوچ خراب ہے تو یہ سب سے اچھی منزل ہے کہ سوچ کو بدلنا آسان ہے، کیونکہ یہ پہلی منزل ہے۔ ابھی گفتار تمہارا اظہار شروع نہیں ہوا ہے مجمع کے آگے، ابھی صرف تم اپنے حد تک محدود ہو دماغ میں۔ کہ اس سوچ کو بدلو، کیسے بدلیں اس سوچ کو؟ کہ اس سوچ کو بدلنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، جو زمانے میں سب سے بڑا مفکر ہے، جو سب سے بڑی سوچ دینے والا ہے زمانے کو، وہ علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ چھوڑ گیا ہے تمہارے بیچ میں۔ سوچ میں ڈوبی ہوئی، خدا کے کشف میں ڈوبی ہوئی، خدا کے رازوں کو کھولتی ہوئی کتاب۔ اس کتاب کے بڑے ہی تین سادہ سے جملے، اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے، مختصر سے تین جملے آسانی سے جو سب کو سمجھ میں آ جائیں۔ مولا فرماتے ہیں وَمُنْتَقِمُهُ الثَّوَابَ وَمَلْبُوسُهُمُ الْإِقْتِصَادَ وَمَشِيُّهُمُ التَّوَازَ۔ دیکھیے تین ہی تو مسائل ہیں نا آپ کے ساتھ، زبان پہ قابو نہیں، مال کو جمع کرنے کے لیے حوث کم نہیں، اور ہمیشہ وہ باقی رہنے کا یقین آ گیا ہے دل میں۔ یہی مسائل ہیں نا، مولا ان تینوں کو حل کرتے ہیں. کہا دیکھو اب جب اپنی زبان کھولنا تو دیکھا اپنی گفتگو کو صرف حق بات پر بیان کرنا، جچی ہوئی گفتگو کرنا، صاف اور ستھری ہوئی گفتگو کرنا. وہ منطق محسوابا، جس گفتگو میں کبھی کسی کے لیے لغو بات نہ پائی جائے، کسی کے لیے برائی نہ پائی جائے. اب سب سے بڑی مثال، انسان بہت 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 ساری احادیث کو کوٹ کر سکتا ہے، مگر ایک اتنی حساس فکر ذہن میں آتی ہے کہ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب امام کربلا سے آئے واپس، کیا کچھ نہ مظالم امام پر ڈھائے گئے، لیکن صدقے ہو اس امام کی برد باری پر کہ آنکھوں سے اشک رواں ہیں اور گریے میں تبلیغ کرتے ہیں، مگر کبھی اپنے دشمنوں کے کہانیاں نہیں سناتے، دشمنوں کی عیب جوئیاں نہیں کرتے، کبھی ہم نے یہ ائمہ کے منہ سے نہیں سنا ہے. کہیے کس قسم کی ستار الایوبی ہے، یہ کس قسم کا ظرف ہے آپ کا کہ کیا کچھ نہیں ڈھل گیا، لیکن صرف اپنی دعاؤں اور اپنی مناجات کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اصلاح کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں. کہ برائی سے کبھی بھی کوئی قلب نہیں پلٹتا جتنا محبت اور اچھائی سے قلب پلٹا کرتے ہیں. اور یہی کچھ تو ائمہ علیہ السلام کا کردار تھا، یہی کچھ تو آپ کی سیرت تھی کہ کبھی کسی نے جبر سے قائل نہیں کیا بلکہ اپنے اخلاق اور کردار سے قائل کیا. اب امام فرماتے ہیں، امام علی، دوسری چیز منطق مصوبہ و ملبوسہم الاقتصادہ، لباس کو اپنے سادہ رکھا کرو. اس لباس کا تعلق تمہارے ظاہر سے ہے، جس کا جتنا بہترین اور چمکدار ظاہر ہے اس کے مال اور اس کے سٹینڈرڈ، اس کے سٹیٹس اور رتبے کا اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے. امام نے کہا کہ دیکھو تمہاری عزت تمہاری ظاہر سے نہیں بلکہ تمہارے باطن سے ہے، تو لہٰذا تمہیں کام کرو، تم اپنے کام کرو. تم اپنے باطن کو کیوں نہیں سدھارتے، تمہارا ظاہر خود بخود خوبصورت ہو جائے گا. تمہیں کام کیوں نہیں کرتے، باطن کو چمکاؤ، خلق کو چمکاؤ، چہرے پر خود بخود نور آتا چلا جائے گا. تمہارے لباس سے نہیں، پھر تمہارے کردار سے لوگ تمہاری عزت کریں گے. پھر امام کہتے ہیں تم اپنے اور اللہ کے معاملات کو سلجھا لو، اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو سلجھا لو، اللہ تمہارے اور بندے کے معاملات کو خود بخود سلجھا دے گا. پھر امام فرماتے ہیں کہ تم اپنی آخرت کے لیے دوڑو رزق کمانے کے واسطے، دنیا کا رزق خود بخود تیرے در پر آئے گا اور اللہ اس دنیا کو تیرے لیے کافی کر دے گا. یہ لفظ کافی جب آیا ہے نا، لفظ کافی، تو اس کے اوپر ایک جملہ بھی کہہ دوں، کبھی بھی دنیا کافی نہیں ہوتی انسان کے لیے. جو حریص ہو، جس کو حرص ہو، اس کو آپ کتنی بھی نعمتیں لا کے رکھ دیں، کبھی اس کے لیے کوئی چیز کافی نہیں ہوتی. مگر جو انسان خناعت کرتا ہو اور جس کی نیتیں بھری ہوں، جو سیر ہو، جس کا پیٹ بھرا ہو، جس کی نیتیں بھری ہوں، آپ اس کے آگے جتنا بھی رکھ دیجئے، وہ اللہ کا شکر کر کے کہتا ہے مالک مزید مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں صبر کرتا ہوں. تو مولا فرماتے ہیں کہ بس اب اپنے لباس کو بھی اس طرح سے سادہ روی بنا لو، اس طرح سادہ کر لو کہ پھر معاشرے میں جو تمہاری وجہ سے، تمہارے شو آف کی وجہ سے جو طغیان پھیل رہا ہے، جو مصیبتیں آ رہی ہیں لوگوں کو تمہارے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے، تمہاری برابری دکھانے کے لیے، جو معاشرہ غلط سمت پر جا رہا ہے، اسی لیے تو دونوں ہاتھوں سے مال جمع ہو رہا ہے نا، نہیں تو کیا ضرورت تھی. انسان کی ضرورتیں بہت کم ہوا کرتی ہیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، ضرورتیں انسان کی بہت تھوڑی ہیں. یہ وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو انسان اپنی بے جا خواہشات کے لیے جمع کرتا رہتا ہے، اور ضرورت جمع کرنے کے لیے کبھی اللہ منع نہیں کر سکتا، کیونکہ ضرورتیں تو انسان کا حق ہے، ضرورت تو انسان کا حق ہے، تو اللہ کیسے روک سکتا تھا ضرورت کی چیزوں کو جمع کرنے سے. کہا یہ تو ساری وہ غیر ضروری چیزیں ہیں جو تم صرف اور صرف جھوٹی شان کی خاطر، الذی جمال مالا و ددا، دونوں ہاتھوں سے جمع کرتے جا رہے ہو. پھر تیسری چیز امام کہہ رہے ہیں، وہ مشیو متوازا، اپنی چال ڈھال میں عاجزی کر لو. یہ تکبر جب تلک نہیں جائے گا زمانے سے، اس وقت تک کبھی بھی تمہیں اللہ نہیں مل سکے گا، کیونکہ جب اللہ کے راستے پہ اللہ کا حبیب، جو کائنات کا سب سے عظیم رتبہ رکھنے والا تھا، جب وہ جاتا ہے معراج پر، تو اپنے آپ کو عبد ذلیل کہتا ہوا جاتا ہے، اپنے آپ کو سر جھکائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ڈھیر کرتا ہوا جاتا ہے. جب وہ جھکتا ہے تو اللہ اسے اتنا اٹھاتا ہے، اتنا اٹھاتا ہے کہ کائنات میں اس جیسا پھر کوئی نہ رہا. اس کی صلی اللہ، عاجزی میں تم اپنی خود کی مثال لو.
اللہم صلی علی محمد.
عاجزی میں تم بنی آدم ہو. آدم ایک ہیبرو ورڈ ہے, آدم نکلا ہی لفظ مٹی سے ہے, مٹی کا اسے آدم کہتے ہیں, یعنی فرام دا ارتھ آدم ہیبرو لفظ ہے. تو آدم جب مٹی سے بنا ہے, تم بنی آدم مٹی کے بنے ہو, تو ذرا اس مٹی کی خصلتوں کو دیکھتے ہیں جلدی جلدی کہ یہ کرتی کیا ہے. کہا مٹی امین ہوا کرتی ہے, اس کے اندر آپ جو بھی خزانہ رکھیں کتنے ہی سالوں کے بعد اسے کھو دیں تو یہ مٹی واپس اس خزانے کو دے دیتی ہے. کیا تمہارے سینوں میں اگر کسی دوست کے عیب ہیں, اگر کسی جاننے والے کی کوئی کمزوریاں ہیں, انہیں چھپا کر رکھو, امانت سمجھ کر رکھو ان کے رازوں کو, کیونکہ ایک مرتبہ اگر تم پر سے بھروسہ اٹھ گیا نا, کوئی اس بھروسے کو نہیں لا سکے گا. تبھی کو تو جب دنیا میں انسانوں پر سے بھروسے اٹھ جاتے ہیں تو لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں. دیکھا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, لوگوں پر سے بھروسہ اٹھا تو آہستہ آہستہ پھر جنت جہنم سب کچھ شکوک میں پڑ جاتے ہیں, وہم کی سی کیفیت ہو جاتی ہے. کہا یہ مٹی امین ہے, پھر یہ مٹی سخی ہے. کیسے سخی ہے؟ ایک بیج بوتے ہیں آپ, ایک بیج بوتے ہیں آپ اور نکالتے کتنے ہزاروں بیج ہیں اس مٹی میں سے. ایک بیج بوتے ہو لیکن جب فصل کاٹتے ہو تو ہزاروں لاکھوں دانے بوتے ہو. کہا یہ ہے اس مٹی کی سخاوت. اگر تمہارے پاس کسی کی جانب سے کچھ امداد کے لیے سامان ہے تو اسے بانٹو اللہ کی بارگاہ میں, کیونکہ جتنا تم بانٹتے چلے جاؤ گے اتنا ہی اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. مٹی کی خصلت ہے سخاوت کرنا. اور مٹی کیا ہے؟ کہا یہ مٹی تو بڑی وفادار بھی ہے, بڑی کارآمد چیز ہے. یہ مٹی میت کو اپنے اندر رکھتی ہے, پھر کیڑوں کی غذا بنا دیتی ہے, پھر اس کے بعد میں جب تمہیں اس جسم کی ضرورت ہوتی ہے تو اس جسم کو ہڈیوں سمیت اللہ کے حکم سے جوڑ کر واپس کھڑا کر دیتی ہے کہ تم اللہ کے حضور جا سکو. ہاں یہ مٹی کی خصلتوں کو اپناؤ اور اس مٹی سے دوستی کرو, اسے عاجزی کے ساتھ پیش کرو. اب امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ زندگی میں کس طرح کا سلوک روا رکھنا چاہیے بندوں کے اور خدا کے ساتھ, تو پھر اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے, کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے. آ دیکھ مرتضیٰ کو رکوع و سجود میں, جو اتنا بتا رہا ہے, جو جو بتا رہے ہیں, پھر وہ اپنے آپ کو نمونہ بھی بنا کر دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آ دیکھ مرتضیٰ کو رکوع و سجود میں, بے مثل و بے نظیر قیام و قعود میں, تائید حق کا عکس ہے جس کے وجود میں, شامل ہے اس کا نام ابھی تک درود میں, جو دشت کو خزاں میں بہاریں عطا کرے, اندھے بھکاریوں کو خطاریں ادا کرے. اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں, بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں, اور ان کا نام درود میں اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ یہ درود جب لوگ بلند کرتے ہیں تو یہ درود انہیں طاقت اور قوت عطا کرتا ہے. کیوں طاقت اور قوت عطا کرتا ہے؟ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے, بڑی دلیلی بات ہے یہ. اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے, آسمان سے بارش برستی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر بالٹیاں لے جا کر اپنے گھروں میں پانی بھرنا چاہیں گے تو کتنے دن چلے گا وہ پانی؟ نہیں بھر سکتے نا آپ. تو کیا کرتے ہیں پھر؟ جو محکمے ہوتے ہیں وہ ریزرویئرز بناتے ہیں پانی کے لیے, اور پانی کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً جس جس محلے کو پانی کی ضرورت ہو, آپ کی حسب ضرورت, اس پانی کو وہاں سے رواں کرتے رہتے ہیں, اور وہ ان ریزرویئر کے ذریعے, وہ ایک وسیلے کے ذریعے آپ کے پاس پانی پہنچ جاتا ہے. کہ اے انسان, تم محمد والے محمد پر جو سلامتی کی دعا کرتے ہو نا, سنو اس بات کو, جو تم سلامتی کی دعا کرتے ہو نا, یہ درحقیقت سلامتی تم ہی پر برستی ہے. اس لیے کیونکہ اللہ اگر ڈائریکٹ تمہیں دینے لگ جاتا تو تمہارے پاس اتنا ظرف نہیں تھا کہ اس کی نعمتوں کو سما لیتا, تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, تمہارے اندر اتنی وسعت نہیں ہے, تمہارے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سما سکے. لہذا تم دعا کرتے ہو, اللہ ان پر اکرام عطا کرتا ہے. جب جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے تم انہیں پکارتے ہو, وہ اپنے واسطے سے, اپنے وسیلے سے تم تک اس درود کے ذریعے وہ ساری نعمتیں, وہ سارے فضیلتیں, وہ ساری برکتیں پہنچاتے رہتے ہیں. جب تم ان کا سہارا لے کر بچنا چاہتے ہو اس خسارے سے, جب تم ان کا سہارا لے کر خسارے سے بچنا چاہتے ہو, تو انہی کے پھر کردار اور انہی کے رویے اپناؤ. اب یہ لوگ جو ہمزہ میں پھنسے ہوئے ہیں, تو دیکھو یہ ہمزہ پھر کرتی کیا ہے ان کے ساتھ. حمزہ جو ہے عربی زبان میں, اور جب ماشاءاللہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب لفظ حمزہ آتا ہے الف کے اوپر جب حمزہ آتا ہے تو وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے نا, فونیٹکس میں جب حمزہ آتا ہے تو زبان طارق کو لگتی ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. زبان کو جھٹکنے سے حمزہ نکلتا ہے, بندے کو جھڑکنے سے حمزہ نکلتا ہے. سادی سی بات ہے, بندے کو اس طرح جھڑکنے سے حمزہ نکلتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں مصلی علی محمد وعلی محمد, امام کہتے ہیں خبردار جو اس انسان کو کبھی جھڑکنا نہیں, اسے تانے نہ دینا, کیونکہ اللہ نے اپنی نور کی عظمت اور رفعت اور کبریائی کے جلال سے اسے بنایا ہے. جو اس بندے کو تانے دیتا ہے در حقیقت وہ اللہ ذوالجلال کو تانے دے رہا ہے. یہ امام کی حدیث ہے, کہ اللہ ذوالجلال کو تانے دے رہا ہے, کہ خبردار اس چیز سے بچ جاؤ, خبردار اس چیز سے بچو. اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی بزرگی اور منزلت ہے, اس کا کیا راز ہے, کون سی ایسی عبادات اور مناجات میں آپ ہیں کہ جو آپ کو اتنا مقام ملا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مومن اور کافر سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں. کب کافر سے حقیر سمجھتے ہیں, مومن سے بھی حقیر سمجھتے ہیں, کیوں؟ کہا دیکھو جب میں کسی مومن سے ملتا ہوں یا مسلمان سے ملتا ہوں تو اس سے میں اپنے آپ کو اس لیے کم تر جانتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ تنہائی میں اس کا اور اس کے اللہ کا کیا رشتہ ہے, کیا اس کی چیز اللہ کو پسند آتی ہے. وہ پار لگ جائے گا, میں پھنس جاؤں گا, اسی لیے میں اس کو کہتے ہوئے بہت گھبراتا ہوں. اور کہا پھر آپ کافر سے کیوں حقیر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو کہا کافر سے میں اس لیے حقیر سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ نے اگر یا ایھا الناس کو دعوت عام دی ہے تو اس نے ذمہ بھی لیا ہے کہ ہر ایک کے کانوں تک دعوت حق پہنچے. اور قلب انسان دن میں 70 حالتیں تبدیل کرتا ہے, نہ معلوم کون سی گھڑی موت سے قبل یہ کافر ایمان پر آ جائے, وہ پار لگ جائے اور میں رہ جاؤں. تو لہٰذا دونوں سے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں, اور انسان تانے اسی کو دیتا ہے جو اس سے کم تر ہو. ذرا برابر والوں کو آپ کچھ کہہ کے دیکھیے, کہہ کے دیکھیے, برابر والوں کو نہیں کہہ سکتے, وہ جھگڑنے کے لیے آ جائیں گے. اپنے سے اونچے لوگوں کو کہہ کر دیکھیے, نہیں کہہ سکیں گے, کیوں؟ وہ ظلم کرنے پر آ جائیں گے. تو انسان یہ سب تانے کس کو دیتا ہے؟ کمزور چھوٹے لوگوں کو دیتا ہے, جو آپ کے آگے بے بس اور مجبور ہیں اور لاچار ہیں اور آواز نہیں اٹھا سکتے, انہیں وہ تانے دیتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہا جب کمزور کچھ نہ کر سکے, کچھ نہ کر سکتا ہے کمزور, نہ آپ کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے, نہ آپ سے لڑ سکتا ہے, جب کچھ نہیں کر سکتا تو وہ پیٹھ پیچھے آپ کی غیبتیں اور آپ کی عیب جوئی کرتا ہے. حمزہ لمزہ, یہی دو کیفیتیں ہیں. حمزہ ایک ایسی سامنے تانے دینے والی کیفیت ہے جو حقارت سے انسان دیتا ہے, سرکازم سے انسان دیتا ہے, کسی کو کمتر جان کے دیتا ہے. اور لمزہ ایک ایسے پیچھے عیب جوئی کرنے والی کیفیت ہے کہ جو انسان ریونج کی کیفیت میں لیتا ہے, جو بدلہ نکالتا ہے کہ سامنے تو کچھ کر نہیں سکتے لہٰذا پیچھے انہیں اتنا بدنام کر دو کہ ان کے سارے عیب کھول کھول کے رکھ دو. وہ یہ نہیں جانتے کہ جب تم مظلوم ہو جاتے ہو تو تمہیں صبر کا حکم دیا گیا تھا. بھول گئے کہ مظلوم کو صبر کا حکم دیا جاتا ہے, اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تھوڑے اپنی زندگی کے فیصلے اللہ پر چھوڑ کر تو دیکھو, زندگی کے کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ کر دیکھو, کیونکہ اللہ مسند عدالت پر بیٹھا ہے. سارے اپنے فیصلے اپنے ہاتھوں میں مت لو, اللہ کے اوپر چھوڑ کر دیکھو. اور امام کہتے ہیں کہ اے انسان, اگر تو جسے عیب فاش کرتا ہے جس کے مرنے سے پہلے, اللہ تجھے اسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. اور یہ انصاف کی مار ہے, یہ انسان کے اوپر اللہ کی رسی کا دراز ہو جانا ہے کہ مرنے سے پہلے خود انسان اسی عیب میں مبتلا ہو گیا. لیکن کیا وجہ ہے اس کی کہ ان ساری باتوں کے باوجود بھی صبر نہیں آتا, مظلوم کو صبر نہیں آتا. یہ جتنی مصیبتیں بندوں کی وجہ سے آپ پر آ رہی ہیں, بندوں کی وجہ سے جتنی مصیبتیں بندے پر آ رہی ہیں, یہ ساری وہ وسیلے ہیں جو تمہیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. اس لیے کیونکہ خوشیوں میں کسی کو اللہ یاد نہیں رہتا, خوشیاں تم مناتے ہو اور وہاں اللہ رو رہا ہے کہ میرا بندہ بچھڑ گیا ہے مجھ سے, میرا بندہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا اور دور ہو گیا. لیکن جب کبھی بھی خدا نہ کرے محفوظ رہے سب, جب کبھی بھی کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لوٹ کر اپنے اللہ کی طرف جاتا ہے, اور اللہ وہاں پر اطمینان ہو جاتا ہے اسے کہ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ تو تیری سیڑھی تھی مجھ تک آنے کے لیے, ان مصیبتوں پہ اگر تو صبر کر جا تو تیرے لیے اجر عظیم ہے. لیکن اللہ تمہیں غم اور خوشی کے صحیح انداز بتا رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم خوشی سمجھ رہے ہو جن چیزوں کو تم خوشی سمجھ رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ عذاب میں پھنسنے کے ذریعے ہیں, اور جن چیزوں کو تم غم سمجھ رہے ہو کہ لوگ تمہیں تانے دے رہے ہیں اور تم ان کی عیب جوئی کر رہے ہو, تمہاری مصیبت ان پر آ گئی ہے, ان چیزوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ اس کے ذریعے مجھ تک پلٹ کر آتا ہے. اگر یہ گفتگو سمجھ نہیں آئی تو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. تصویروں کے نیگیٹو دیکھے ہیں آپ نے کبھی؟ تصویروں کے نیگیٹو دیکھے کس طرح سے کالے اور سفید ہوتے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں نیگیٹو تصویروں کے, لیکن ایک مرتبہ جب وہ دھل کے نکلتے ہیں تو کتنے خوبصورت اور رنگین رنگ بکھیر دیتے ہیں. تو بس یہ آزمائشیں بھی ایسی ہیں, جو اس دنیا میں ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہتا ہے اور اپنے آنسوؤں کو اللہ کو دکھاتا ہے اور لوگوں کی ایپ جوئی کرتے ہوئے واویلا نہیں کرتا, ایسے ہی لوگ ہیں جن کا رنگین نامہ اعمال آخرت میں ہوگا. اب مجھے بھی نا خدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے, بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا, دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہمان, وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم کھانا نہیں آتا. انسان اگر زندگی میں غموں کو سہنا سیکھ جائے تو وہ اپنے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن اب ان کی کیا مثال دی جائے جن کو کوئی غم نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمزہ اور لمزہ میں پھنسے ہیں. ان کو غم نہیں ہے, ان کو فرصت ہی فرصت ہے, ان کو غم نہیں ہے, ان کو فرصت ہے, اور اپنی فرصت کو انجام دینے کے لیے, اپنی وقت کو کاٹنے کے لیے یہ لوگوں کی کاٹ میں رہتے ہیں کہ جہاں کہیں لوگوں کی کوئی بات انہیں نظر آئے اسے پکڑ کے اپنا موضوع بنا لیں. اور جانتے ہیں آپ سب میں زیادہ, سب سے زیادہ دلچسپ آمیز موضوع کیا ہے؟ کسی کے خاندان کے باتوں کو باہر نکالنا. خدا نخواستہ اگر کسی کے خاندان میں کوئی مصیبت آ رہی ہے, کوئی گھر ٹوٹ رہا ہے, تو وہ ساری باتوں کا ڈسکس کرنا, گھنٹوں نکل جاتے ہیں ان باتوں میں اور وقت کا احساس نہیں ہوتا, لیکن خاندانی باتیں چلتی چلی جاتی ہیں. کیا وجہ ہے ان باتوں کو کرنے کی؟ جن سے تعلق ہے ان کی بھی باتیں کرتے ہیں, جن کو جانتے نہیں ان کی بھی باتیں کرتے ہیں. کیا مزہ آتا ہے فیملی بریک اپس کو ڈسکس کرنے کا؟ کیا مزہ آتا ہے کہ اگر تم میں اللہ کا تھوڑا سا بھی خوف ہے تو جاؤ اور صلہ رحمی کرا دو, جاؤ اور ان کے درمیان میں محبت اور الفت کو دوبارہ لے کر آؤ. کوئی اگر بات بری لگتی بھی ہے, جانتے بھی ہو, اسے دبا دو, اسے دبا دو, اسے ختم کر دو یہیں پر. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. کیا وجہ ہے ایسا ہو نہیں رہا؟ کہ ان لوگوں کو بس اب ایک ہی علاج سکھاؤ, ایک ہی علاج رہ گیا, انہیں آئینہ دکھاؤ. بس ایک ہی علاج رہ گیا, انہیں آئینہ دکھاؤ. آئینہ کیوں دکھائیں؟ کیونکہ دیکھیے انسان اپنا سامنا تو دیکھ سکتا ہے, اپنی پیٹھ نہیں دیکھ سکتا. نہیں دیکھ سکتے نا پیٹھ, تو پیٹھ کیسے دیکھیں گے؟ آئینہ اگر پیچھے رکھا ہو, سامنے آئینہ رکھا ہو, تو ہر طرف سے اپنا آپ نظر آتا ہے. ایسے انسانوں کو جب آئینے دکھتے ہیں تو پھر انہیں اپنی سارے عیب نظر آتے ہیں اور ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں کہ کون سا ایسا عیب ہے بار الہ کہ جو مجھ میں نہ تھا, جسے میں دوسروں میں ڈھونڈ رہا تھا, اور یہ بھلا بیٹھا کہ میرے ہر عیب پر جبرائیل کے پروں سے تو ستار الایوبی کرتا رہا اور میں اپنے ہی پروں کو نوچ نوچ کر دوسروں کی ستار الایوبی سے بچتا رہا اور دوسروں کے عیبوں کو اچھالتا رہا. بس جن کی مثال اس مور کی سی ہے, اس مور کی سی ہے. رومی کہتا ہے ان کی مثال اس مور کی سی ہے کہ جو اپنے پروں کو پھیلائے ناچتا ہے اور اتراتا ہے. اپنے پروں کو پھیلائے, خوبصورت پر, رنگین پر, ان کو پھیلا کر ناچتا ہے اور اتراتا ہے, لیکن جس لمحے اس کی نظر اپنے پاؤں پر پڑتی ہے جو بد شکل ہیں, تو اپنے پروں کو بھی سمیٹ کر چپ بیٹھ جاتا ہے. یہی چپ تو چاہ رہے تھے ہم تم سے, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. لیکن خاموش ہو کر کیا کرنا؟ مولا علی فرماتے ہیں جس خاموشی میں غور و فکر نہ ہو وہ خاموشی نہیں, وہ غفلت ہے. غفلت اور خاموشی میں بہت فرق ہوتا ہے. جب انسان خاموش ہوتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے اور پوری طرح کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے کردار کو بدل دوں, لیکن جب میں اپنے کردار کو بدلنے میں کامیاب رہوں تو پھر رومی کہتا ہے کہ تمہاری مثال اس بچے کی سی ہو جائے گی جو جب پیدا ہوتا ہے تو صرف سنتا ہے, صرف سنتا ہے. کافی عرصے تک وہ بچہ صرف سنتا ہی ہے, لیکن جب وہ بچہ بولنے لگتا ہے تو لوگ آ کر سنتے ہیں اس کو, اور اس کے چھوٹے چھوٹے جملے کو سنتے ہیں اور دوبارہ دہراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس کی باتوں سے. اے انسان, یہ مثالیں چھوٹی مثالیں نہیں ہیں, یہ مثالیں زندگی کی حقیقت ہے. اگر تمہیں غور کرنے کی عادت ہو گئی اپنے اعمال پر, اپنے بدیوں پر اگر تمہیں غور و فکر کرنے کی عادت ہو گئی, تو آہستہ آہستہ تم توبہ کی طرف جاؤ گے, توبہ سے تم اصلاح کی طرف جاؤ گے, اور اصلاح کر کے جب تم اپنا محاسبہ کرو گے اور اپنے آپ کو بدل دو گے, اب جب اپنی زبان کھولو گے تو تمہاری گفتگو گفتگو نہیں بلکہ تبلیغ کہلائے گی. جب تم اپنی زبان کھولو گے تو لوگ تمہاری باتوں کو سنا کریں گے, تمہاری باتوں میں اب تاثیر رہے گی. اس لیے کیونکہ تبلیغ کے لیے یہی تو تین شرطیں ہیں, تبلیغ کرنے کے لیے یہی تو شرطیں کہ تبلیغ اس وقت ہی کرنا جب خود عمل کرو, تبلیغ اس وقت ہی کرنا جب کہ تمہاری بات سچی اور صحیح ہو, تبلیغ اس وقت ہی کرنا اگر تمہاری بات موضوع پر فٹ ہوتی ہو. ہر ایک کو ہر بار ہر وقت بولنے سے اس کی اثر کھو دیتا ہے. کہ ہر چیز اصلاح کرنے کا بھی ایک صحیح طریقہ اور صحیح وقت ہوا کرتا ہے. کہ جو انسان اس قسم کی حکمت سے تبلیغ کرتا ہے اس کی تبلیغ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی. یہی تو وہ وجہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بہت کم تعلق زبان سے ہے, بہت زیادہ تعلق دماغ سے ہے. امر اور نہیں کا تعلق زبان سے کم اور دماغ سے زیادہ ہے. آپ فقہ اٹھا کر دیکھیے, اس میں آپ کو کتنے شرائط نظر آئیں گے کردار سے امر. امر بالمعروف کرو, لوگوں کو اپنے اخلاق سے امر بالمعروف کرو, خود نمونہ بن کے امر بالمعروف کرو. غرض کہ جب انسان ان ساری باتوں میں پھنسا رہتا ہے جو اسے اپنے ہی سے فرصت نہیں ملتی تو وہ اللہ کی طرف کیا غور و فکر کرے گا. انسان خاموش ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے, خاموش ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور رومی کہتا ہے تم نے کبھی سیپ کو دیکھا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ سیپی کو دیکھا ہے آپ نے, کہاں رہتی ہے سیپی؟ کا سیپ سمندر کے بیچوں بیچ رہتی ہے. چاہتی تو کتنا پانی پی سکتی تھی یہ سیپ, مگر تھوڑے سے خطرے پانی کے پی کر یہ سیپ اپنے منہ کو بند کر لیتی ہے. اور جس وقت اپنا منہ کھولتی ہے تو اس کے اندر سے موتی نکلتا ہے. کہ اسی کو کہتے ہیں کہ صرف سنو اللہ کی نصیحتوں کو, سنو غور سے, دیکھو اس کی نشانیوں کو اور خاموش ہو کے مراقبے میں چلے جاؤ. تمہارا رسول غار حرا پر بیٹھ کر اسی سنت کو دہراتا تھا. یہی سنت تمہارے درمیان آئی ہے. اللهم صل علی محمد وعلی محمد, اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ مراقبہ رسول کی سنت ہے, رسول کی سنت ہے یہ مراقبہ. خاموش ہو کر میڈیٹیٹ کرو اور غور کرو تاکہ جب کبھی بھی تمہارے منہ سے کوئی الفاظ جھڑے تو وہ مثل موتی ہوں اور لوگ ان موتیوں کو سنبھال کر رکھیں اور اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں انہیں. جب ہمزہ اور لمزہ کی کیفیت سے انہیں نکالو تو دوسری مصیبت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ جی جمال مالا و دادا, چلو یہاں سے فرصت ملی تو وہاں چلے گئے. کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے؟ دونوں ہاتھوں سے پیسہ جمع کر رہے ہیں, مال جمع کر رہے ہیں. کیوں جمع کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں انفاق کی آیت ہی نہیں سنی, انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں یہ بات کہ وہ مما رزقناہم ينفقون, کہ میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم آگے دیتے. انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے اس بات کو. اگر سن لیتے تو انفاق کے گہرائی میں جا کر سوچتے کہ انفاق نکلا کس لفظ سے ہے. عربی لغت اٹھا کر دیکھیے تو انفاق لفظ نفقہ سے نکلا ہے. نفقہ, نفقہ سے انفاق نکلا ہے. نفقہ کہتے ہیں ایک دو منہ والے پائپ کو, سب کے گھروں میں ہوں گے دو منہ والے پائپ. اس کو جا کر گھر میں دیکھیے کہ کس طرح سے نفقہ کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے. دو منہ والے پائپ, اگر ایک طرف سے پانی بھرو جب تک دوسری طرف سے پانی نہ نکالو مزید پانی آ نہیں سکتا اندر. صحیح, اتنا کہہ دینا کافی ہے ہر اس عقل مند کے لیے کہ جس کی زبان اس کے ہنر کی چابی ہو. عقل مند کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ اس کے صلاحیتوں کے ہنر کی چابی ہوا کرتی ہے. وہ اپنی عقل سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں مرتبے پاتا ہے. اب جو عقل مند ہوگا وہ ایک طرف کا سرا کھول دے گا, عوام الناس کے اوپر کھول دے گا, اسے انفاق کرتا چلا جائے گا, ایک ہاتھ سے وہ دیتا چلا جائے گا, دوسری جانب سے اللہ اندر بھرتا چلا جائے گا, اضافے کرتا چلا جائے گا. اسی کو کہا کرتے ہیں کہ دینے میں سے دینا, خود کے پاس سے نہیں دینا. کیونکہ خود کا ہے ہی کیا, خود کا ہے ہی کیا. دیے میں سے دینا ہے, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہیں اس چیز کو آگے بڑھانا ہے. اور یہی تو وہ انفاق کا طریقہ ہے کہ انفاق صرف مال پر نہیں ہوا کرتا, بس اس الفاظ کو ذرا غور سے سنیے گا، انفاق مال پر ہی نہیں ہوا کرتا، انفاق اچھی رائے کا بھی ہوتا ہے جو آج کے زمانے میں کوئی کسی کو نہیں دینا چاہتا. انفاق اچھے ریسورسز کا بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ سہولتیں ہیں، آپ وہ سہولتیں دوسروں کو کیوں نہیں دیتے؟ اپنے بینیفٹس کیوں نہیں شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ کا نہیں نہیں، یہ سب حسد کی وجوہات ہیں. یہ سب چیزیں انسان کو اپنے اندر اپنے تک محدود رکھنے کی چیز ہیں. تو مال دینا تو بہت آسان چیز ہے، مال تو ایک فزیکل لیول ہے دینے کا، لیکن اصل چیزیں تو ہیں اپنی وہ صلاحیتوں کو بھی شیئر کرو لوگوں کے ساتھ، کچھ اور طریقے سے بھی کام آؤ، کچھ فیض انہیں بھی دو. جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس کی سخاوت کرو، جو اللہ نے تمہیں صحت دی ہے کسی کے کام آؤ، جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں تو دوسروں کو طریقے سکھاؤ زندگی کے جو ائمہ علیہ السلام نے کیا. اگر علم کا انفاق وہ سلونی کہنے والا نہ کرتا تو آج ہم کہاں رہتے؟ سب سمجھ لو کہاں رہتے ہیں. اگر وہ علم کا انفاق کرنے والا سلونی سلونی یہ نہ کہتا تو پھر آج کا انسان ختم ہو جاتا اور برباد ہو جاتا، اسے کبھی بھی راستے نہ ملتے جانے کی خاطر. لیکن جب اسے مال کی طرف سے بہکاؤ، ایک طرف شیطان اسے مال کی طرف سے بہکا رہا ہے تو دوسری طرف اسے یہ یقین دلا رہا ہے، یقین دلا رہا ہے کہ یہ مال تمہارا ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ مال کہیں نہیں جانے والا، یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے. لہذا ہمیشہ رہے گا تو کس کے لیے اسے جمع کرو؟ اپنی اولاد کی خاطر، اولاد کی خاطر جمع کر کے رکھو. کیونکہ تم تو ایک دن ختم ہو جاؤ گے، لیکن اولاد کی خاطر اسے تمہیں جمع کرنا ہے. لیکن تمہارے مرنے کے بعد یہ فویل کا جو لفظ آیا نا، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع المال وعددہ، یہ جو ابتدا میں لفظ ویل آیا ہے نا، ویل کہتے ہیں وادی حسرت کو. ویل ایک ایسی وادی ہے قیامت میں کہ جہاں پر انسان جائے گا اور صرف حسرت ہی حسرت، افسوس ہی افسوس رہے گا کہ مالک ان باتوں کا افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے اگر کر جاتا تو آج درجے ہی کچھ اور ہوتے، اور میرے مال کو کس بے دردی سے میری اولاد استعمال کر رہی ہے. میرے نامہ اعمال میں سوائے ایک کورے کاغذ کے اور کچھ نہیں ہے. بہت نصیب والے ہیں جن کی اولاد صالح ہے، بہت نصیب والے ہیں. لیکن دیکھیے، عقل مندی انسان کی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے ہی کردار کو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نامہ اعمال کو مکمل کر کے جائے. لہذا اس مال کو اگر دنیا پر خرچ کرتے ہو تو یہ ضائع ہوتا ہے، اللہ کی خاطر اگر اللہ والوں پر خرچ کرتے ہو تو یہ مال محفوظ ہوتا ہے، یہ مال ضائع نہیں بلکہ محفوظ ہوتا ہے. جس کی ایک بڑی ہی خوبصورت سی مثال، شب عروسی رسول نے اپنی بیٹی کو خوبصورت لباس میں رخصت کیا. صبح کو جب آتے ہیں تو فاطمہ وہی پیوند لگی ہوئی چادر میں، کیا کیا فاطمہ؟ شب عروسی کا لباس کیا کیا فاطمہ؟ کہا بابا محفوظ کرا دیا. کیا کیا فاطمہ؟ کہا بابا محفوظ کرا دیا. کافی نہیں یہ جملہ، بابا محفوظ کرا دیا. کیونکہ بابا میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ لے جائیے یا رسول اللہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں اور محفوظ کر دیجئے اسے. بابا میں نے اپنی ماں سے سنا تھا. تربیت ہمیشہ ماں کی آغوشی سے تو ہوتی ہے. بابا میں نے ماں سے سنا تھا کہ لے جائیے یا رسول اللہ اسے محفوظ کر دیجئے. بابا میں نے بھی محفوظ ہی کیا ہے. اور جانتے ہو فاطمہ کیا رتبہ رکھتی ہے؟ کہ علی کو بھی فاقوں میں دی ہے تسلی، علی کی بھی مشکل کشا فاطمہ ہے. اب اپنی زندگی میں سے، صبح سے لے کے رات تلک کی زندگی میں سے کچھ محفوظ کرنے کی عادت ڈالیے، کچھ نصیحتیں محفوظ کرائیے لوگوں کے ذہنوں میں تاکہ وہ عمل کریں اور آپ اجر پائیں، کچھ مال محفوظ کرائیے فاخر زداؤں کے کاندھوں پر تاکہ وہ لے جائیں اسے آخرت میں آپ کی خاطر. اس کے لیے ایک مزدور کی مثال دیتی ہوں جو کہ شاید یاد رہ جائے گی. اکثر لوگوں کو مثالیں یاد رہ جاتی ہیں، فلسفے بھول جاتے ہیں. سمجھیے، اگر ایک مزدور ہے جو روز کے 100 روپے کماتا ہے اور 100 روپے خرچ دیتا ہے، مہینے کے آخر میں اس کے پاس کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. دوسرا مزدور ہے جو 100 روپے کماتا ہے اور 10 روپے بچا لیتا ہے، مہینے کے آخر میں 300 روپے بچتے ہیں، 2 مہینے کے آخر میں 600 بچتے ہیں، 3 مہینے کے آخر میں 900 بچتے ہیں. اب سوچئے 3 مہینے بعد پہلا مزدور جو ہے وہ کلو خسارہ کی فہرست میں ہے، جتنا آیا اتنا گیا، جہاں کھڑا تھا وہی ہے. اور دوسرا مزدور جو کہ 10% بچا رہا ہے روز کے، وہ مزدور جب اپنے ہاتھ میں کافی سارا مال دیکھتا ہے تب اس کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ بھی بدل جاتے ہیں. उसकी जिंदगी में ऑप्शन बदल जाते हैं, वो अब अपने जिंदगी के स्टैंडर्ड को थोड़ा बेहतर बना सकता है, अब उसकी फिक्रे माश थोड़ी कम हो सकती है, अब उसके बच्चे कुछ तालीम हासिल कर सकते हैं। क्या ये सारी बातें ऐ इंसान नसीहत आमेज तेरे लिए इस वास्ते मिसालें देते हैं हम, ताकि अगर तुम अपनी सारी जिंदगी को अपने ही ऊपर लुटाते चले जाओगे तो आखिरत के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर थोड़ा 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 अगर महफूज कराते चले जाओ हर चीज अपने सुबह से लेकर शाम तक के रूटीन में, 10% अल्लाह की खातिर निकालो, इब्तिदा करो इस छोटी सी मकदार से। लेकिन अगर छोटा सा भी अमल तख्वे के साथ हो तो वो अमल कसीर बन जाता है। छोटा सा भी अमल अगर नेक नियति के साथ हो वो अमल कसीर हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बरका, बरकत होती है ऐसे अमल में। जो अमल मोहब्बत के साथ किया जाए, जो अमल एक दूसरे को सहारा देने के लिए किया जाए, ऐसे अमाल का खरीदार अल्लाह बन जाता है, ऐसी नेकियों और ऐसे माल का खरीदार अल्लाह बन जाता है। और जब ऐसा माल लेके वो नफ्स बिस्तर रसूल पर सोता है तो अल्लाह उससे पूछता है बता क्या लेकर आया है, तो कहा परवरदिगार आलम अपना नफ्स बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है बेचने के लिए। اللهم صل على محمد وعلى میرے نفس سے بہتر تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے تیری بارگاہ میں بیچنے کے لیے۔ تو کہا یا علی اس کے پھر کیا دام لگاؤں میں؟ کہا وسیع السماوات والارض لے گا؟ تو کہا نہیں مولا سخلین تو ہمارے واسطے بنے ہیں کچھ اور دے۔ تو کہا مرضات اللہ لے جا۔ یا علی آج سے ہم تیرے نفس کو خرید کے اپنی مرضی تجھے دیتے ہیں، اب تیرا عمل جب بھی دنیا والوں کے سامنے آئے تو ان سے کہہ دو کہ وہ یہ سمجھے کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں ان کی مرضی ہے۔ اور علی کی ذات کو دیکھو، جاگے تو یوں کہ تمغہ عزم ورید لے، سوئے تو کردگار کی مرضی خرید لے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر، محمد ویل نہیں جانا ہے ہمیں وہاں پر، کبھی بھی نہیں جانا ہے اس وادی حسرت کی طرف۔ 38 مقامات پر قرآن نے اس لفظ ویل کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کتنی نہیں ایسی نفرت زدہ جگہ ہوگی جہاں پر اللہ بار بار انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ نہیں جانا ہے تمہیں اس ویل کی طرف۔ اور 10 مقامات پر تو صرف سورہ مرسلات میں اس لفظ کا ایک ہی آیت کا اضافہ ہو گیا ہے، ریپیٹیشن ہے اس ایک آیت کا سورہ مرسلات میں، جس طرح رحمان میں ہر بار اللہ یاد دلا رہا ہے کہ بتاؤ کن کن نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو گے، اس طرح مرسلات میں اللہ بار بار بیدار کر رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو انکار کر رہے ہیں میری انہی رحمان میں سنائی گئی ہوئی نعمتوں کا، کہ جو رحمان کی نعمتوں کا انکار کر دے پھر اب ان کا ٹھکانہ شیطان کا ٹھکانہ ہے جو کہ ویل ہے۔ جب اس ٹھکانوں کی بات ہوئی تو سورہ مرسلات کی ان 10 آیات میں سے ایک دو آیات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ مرسلات کی، والمرسلات عرفا وما ادراک ما یوم الفصل، ان فرشتوں کی قسم ہے جو کہ لے کر آ رہے ہیں اللہ کی وحی، ہواؤں کی طرح لے کر آ رہے ہیں وحی، جبرائیل لے کر آ رہے ہیں وحی اور سنا رہے ہیں تم کو کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اور ایک سوال کرتے ہیں تم سے، وما ادراک ما یوم الفصل، تم کو جانتے بھی ہو اس ویل کے بارے میں؟ تم جانتے بھی ہو وہ یوم الفصل، وہ یوم قیامہ کیا ہے؟ کچھ جانتے بھی ہو؟ تمہیں کبھی سوچا ہے کہ یوم قیامہ کیا ہے؟ دیکھیے جب کبھی بھی قرآن میں وما ادراکا کا لفظ آتا ہے نا، ادراک نکلا ہے لفظ درائق سے، دلائل سے۔ اللہ جب لفظ ادراک کا سوال کرتا ہے بندے سے تو یعنی بندے کو دعوت دے رہا ہے کہ اس آیت کو اب تم اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھو، عقل کے ساتھ کچھ ڈیپر میننگ تلاش کرو کہ یوم القیامت سب مریں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے، صرف یہاں پر آ کے اس بات کو روک نہ دو بلکہ اپنے عقل کے ذریعے سے سوچو کہ جس کی جتنی عقل ہوگی اس کا اتنا مرتبہ ہوگا، سمجھیے اس گفتگو کو، جس کی جتنی عقل ہوگی اس کا اتنا مرتبہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ دنیا شیطان کے جال سے بھری ہوئی ہے، شیطان کے جال سے بھری ہوئی ہے. اب عقل مند جو ہے وہ جال دیکھتا ہے اور بے وقوف دانا دیکھتا ہے. یہ فائدہ ہے عقل کا. عقل مند جو ہے وہ جال دیکھتا ہے اور بے وقوف دانا دیکھتا ہے, اور دانا دنیا کی خواہشات ہے جس کی وجہ سے وہ جاتا ہے اور جال میں پھنس جاتا ہے. اور عقل مند جال دیکھتا ہے اور ہمیشہ اس جال شیطان سے دور دور رہتا ہے. کہا اے انسان, اب اگر تو اپنی عقل کے بھروسے پر رہے اور اپنی عقل کو اللہ کی راہ پر اختیار کرے, تو عقل لفظ اصل سے نکلا ہے, اصل حقیقت. عقل کا کام ہے کہ تجھے اصل تک لے جائے, اور اصل تیرا اللہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں اسلام کے معاملے میں نادان دوستی نہ اپناؤ, ایسے ماحول میں نہ رہو جو تمہاری صلاحیتوں کو کاٹ کر ختم کر دے. یہ ہمزہ اور لمزہ کا جو ماحول ہے اس سے نکل کر آؤ ان کے ماحول کی طرف کہ جو پاک و پاکیزہ گفتگو کیا کرتے تھے. کتنے دن رہنا ہے اس زندگی میں؟ اٹھا لو لذتیں جتنا تمہیں اٹھانا ہے, ایک روز پلٹ کر تم کو ہماری بارگاہ ہی میں آنا ہوگا. اور اس روز سے بچو جس دن جو راستے بڑھ رہے ہیں ان راستوں کو اپناؤ. کربلا کی جانب جو راستے بڑھ رہے ہیں ان راستوں کو اپناؤ. اور حسین ابن علی جب کربلا کی طرف اس سارے عقل والے انسان کو دعوت دے رہے ہیں, جب جب قرآن صاحبان اولی الالباب کو خطاب کر رہا ہے کربلا کی طرف لے جا رہا ہے, تو دیکھو کربلا کے راستے میں کیا کیا ہے. زمین ہے, پہاڑ آئے ہیں اور فرات آئی ہے. زمین ہے, پہاڑ ہے اور فرات آئی ہے. تو کہا اس زمین کی طرح ہو جاؤ کہ جو نہ اتنی نرم ہے کہ اس پہ گھر نہ بس سکے, نہ اتنی سخت ہے کہ اس میں کچھ بو نہ جا سکے, نہ اتنے نرم ہو جاؤ کہ جو تمہیں بہکائے اس کی طرف بہک جاؤ, نہ اتنے سخت مزاج ہو جاؤ کہ کسی سے محبت ہی نہ کر سکو, بلکہ پہاڑ کی طرح مضبوط اور بیلنس ہو کر زندگی گزارو. پہاڑوں کے بارے میں کیا کہا قرآن نے؟ کہا پہاڑ کی میخیں گاڑ دی ہیں میں نے زمین میں تاکہ زمین زلزلے سے بچ جائے, ادھر ادھر اپنا توازن نہ کھوئے بلکہ ایک سمت ٹھہری رہے. کہا اس پہاڑ کی طرح ہو جاؤ. اور علی ابن ابی طالب کہتے ہیں ہماری مثال اس پہاڑ کی سی ہے کہ جس کے سینے میں لاکھوں آتش فشاں پھوٹ رہے ہوں مگر جس کی چوٹی ہمیشہ پرسکون رہتی ہے. سینے میں لاکھ درد چھپے ہوں مگر خبردار اپنی زبان سے کبھی بھی اس کا اظہار نہ کرنا, زبان سے اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی واویلا نہ کرنا, گریہ کرنا مگر شکوا نہ کرنا. اور کربلا کے راستوں میں فرات ہے. کہا یہ فرات کا پانی وہ راستہ ہے کہ جو کسی زمانے میں رکاوٹ ہوا کرتا تھا. آپ جانتے ہیں نا جس زمانے میں کشتیاں نہیں ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں پانی رکاوٹ ہو جایا کرتا تھا, لیکن جب سے کشتیاں ایجاد ہوئیں لوگوں نے اسی رکاوٹ کو راستہ بنا لیا. سمجھیے اس فکر کو, پانی جو تھا وہ رکاوٹ تھی, پانی رکاوٹ تھی, لوگ اس پار سے اس پار نہیں جا سکتے تھے کیونکہ کشتیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں. لیکن جب جب سفینہ نوح کا ذکر آتا ہے, جو ہی سفینہ نوح بنا وہ پانی جو رکاوٹ تھی وہ لوگوں کے لیے راستہ بن گیا. کہ جو تمہاری کمزوریاں تمہاری رکاوٹیں ہیں انہیں اہل بیت کل سفینہ پر سوار ہو کر اپنی طاقت بناؤ. جو تمہاری رکاوٹیں تمہاری کمزوریاں تمہاری ویکنیسز ہیں ان کو اوور پاور کرو, ان پر قابو پالو اور انہیں اپنی طاقت بنا کر اس اونٹ کی لکڑی کی مثال بن جاؤ. اس اونٹ کی لکڑی کی مثال بن جاؤ کہ جو جلتی تو ہے, اونٹ کی لکڑی جلتی تو ہے لیکن جل کر خوشبو پھیلا دیتی ہے. اور جو لکڑی اونٹ کی نہ ہو, جو لکڑی خوشبو نہ پھیلائے, پھر اس لکڑی کو ایندھن جلانے کے کاموں میں لیے جاتے ہیں. اور ایندھن کی لکڑی جب جلتی ہے تو لوگ اپنے منہوں پر کپڑے رکھ لیتے ہیں کہ گھٹن محسوس ہوتی ہے. کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس مثال کو تو دیکھیے اونٹ کی لکڑی وہ ہے, وہ کردار ہے انسان کا جو لوگوں کے لیے بہتری فراہم کرتا ہے, جو لوگوں کے لیے خوشحالی فراہم کرتا ہے. حسین ابن علی خود مظلوم ہو گئے مگر لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا گئے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج حسین بظاہر نہیں ہے مگر حسینیت زندہ ہے. اس لیے کیونکہ اگر آپ اس لکڑی کو ہٹا بھی دیں تو خوشبو تو باقی رہتی ہے نا, خوشبو تو باقی رہتی ہے. اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ تم دنیا سے اگر چلے بھی جاؤ تو لوگوں کے لیے فیض بن کر جاؤ, جو رکاوٹیں ہیں انہیں راستے بنا لو. اور یہی پانی جب بند کر دیا جائے تو کیا ہو, یہی پانی اگر بند کر دیا جائے تو کیا ہو؟ وہ ذو حسم کی پہاڑیوں سے سفر حسین چل رہا ہے, اور حسین نے ایک مقام پر رک کر کہا جتنا پانی بھر سکو بھر لو, کیونکہ راستہ ابھی بہت طویل ہے اور دور دور تک پانی کی مجھے کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے, تو جتنا پانی ذخیرہ کر سکتے ہو بھر لو. یہ کہہ کر حسین زمین پر سفر کر رہے ہیں, زمین پر سفر کر رہے ہیں کہ گھوڑا آگے ہی نہیں بڑھتا. کون سا مقام ہے یہ؟ مقام نینوا ہے کہا نہیں کوئی اور نام بتاؤ. مقام ماریا ہے یہ کہا نہیں کوئی اور نام بتاؤ. کہا مولا یہ شرط الفرات ہے کہا نہیں کوئی اور نام بتاؤ. جب کوئی نام ذہن میں نہ آیا تو پھر آخر میں رو کر کہہ دیا کہ مولا یہ کرب و بلا ہے. کہا ڈال دو یہیں پر ڈیرے, یہی جگہ ہے میری سواریوں کے مقام کی, یہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں بستی بسانی ہے. کہا اس خبر کو اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں. کہا مولا یہ زمین دو یتیموں کی ہے. کہا بلاؤ انہیں. دونوں یتیم آئے. کہا ہم اس زمین کا سودا کرتے ہیں. کہا مولا آپ اس زمین کو خریدیے مت, اس لیے کیونکہ یہ ایسی زمین ہے جس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی, جو یہاں سے گزرا ہے تکلیفیں ہی اٹھائی ہیں اس نے. مولا یہ زمین تو کسی کو راس نہیں آنے والی. مولا نے کہا نہیں 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 تم کیا جانو, یہ زمین ہمیں اتنی راس آئے گی تا حشر یہاں بستی بسائیں گے اے کربلا والوں. کہا حضرت نے رو رو کر سنو اے کربلا والوں, ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جائے کربلا والوں, ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائیں گے, مجھے لائی ہے یا میری قضاء کربلا والوں. محبائیں جب یہاں بے کس کی زیارت کو, بتا دینا انہیں میرا پتہ ہے کربلا والوں. خرید لی حسین نے زمین, بنی اسد کے مردوں کو مدعو کیا اور کہا روزے عاشورہ تم ہمارے لاشوں کو یہاں دیکھو گے, انہیں دفنا دینا. مرد رخصت سے عورتوں کو بلایا, کہا اگر تمہارے مرد حاکم کے وحشت سے اور دبدبے سے گھبرا جائیں تو تم انہیں غیرت دلانا, اگر پھر بھی وہ نہ آئیں تو تم آ کے ہمیں دفنا دینا. غربت امام آگے بڑھی, عورتوں کو رخصت کیا اور بچوں کو بلایا اور کہا جب تمہارے ماں باپ دونوں ہی نہ آئیں تو تم ہی کھیلتے کھیلتے آنا, مٹھی مٹھی خاک اڑانا اٹھانا اور ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. پورے انتظامات ہو رہے ہیں حسین ابن علی کے, خیموں کو کس دیا گیا فرات کے قریب. لیکن اب وہ دن بھی آ رہے ہیں کہ جب خیموں کو اٹھا لیا جائے گا فرات سے. اب حسین ابن علی پیاسے ہیں, تاریخ لکھتی ہے تین روز کی بھوک و پیاس ہے. تین روز کی بھوک و پیاس تو بچوں کی ہے, معلوم نہیں میرے مولا کتنے دن سے پیاسے ہیں, کوئی تاریخ میں مقاتل نے نہیں لکھا. حسین کتنے دن سے پیاسے ہیں کسی نے نہیں لکھا. کہ زینب دیکھ رہی ہیں کہ لشکر پہ لشکر آئے جا رہے ہیں, بچے سہم جاتے ہیں جب رات کو گھوڑوں کی ٹاپوں اور جھتلواروں کی جھنکار کی آوازیں ان کے کانوں میں آتی ہیں, بچے سہم جاتے ہیں بلک کر ماؤں کی گودوں سے لپٹ جاتے ہیں. کہ زینب نے کہا بھیا لشکر یزید بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیا ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے؟ فرزند زہرا کا کوئی مددگار نہیں ہے کیا؟ کہا زینب ٹھہرو, حبیب ابن مظاہر کو بلاتے ہیں. حبیب وہ جانسار حسین ہے کہ جب جب حسین چلا کرتے تھے حبیب خاک کے پائے حسین اٹھا کر اپنے سر پر ڈالا کرتا تھا, اور وہاں تاریخ حبیب کے گھر کا نقشہ یوں لکھتی ہے کہ حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے, خاصد خط دیتا ہے اور حبیب کہتے ہیں بس اے مدینہ رزق اٹھ گیا ہمارا, مولا بلا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں. اور وہاں فجر عاشور حسین جب اسلحہ صاف کرتے ہیں تو ایک بہترین اسلحہ اٹھا کر حبیب کے انتظار میں رکھ دیتے ہیں. عباس نے پوچھا مولا کس کا انتظار ہے؟ کہا ٹھہرو ہمارا ہمارا ناصر آ رہا ہے, مددگار آ رہا ہے. کہ دیکھا کچھ گرد و غبار اٹھ رہی ہے, جو ہی گرد تھمی नहीं, 90 बरस का बूढ़ा हबीब उतरा और ईमान के खदमों पे सर रख कर कहा लब्बैक या हुसैन। खैमे से आवाज आई, अरे हबीब, फातिमा की बेटी ने तुम पर सलाम भिजाया है, सुनना था कि सरो सीना पीट लिया, अब ये वक्त आ गया है कि अली और फातिमा की बेटी हम गुलामों पर अपने सलाम भेजें। मौला बस हक अदा करने की इजाजत दे दीजिए, हक अदा करने की इजाजत दे दीजिए। अब जब हबीब लड़ने जाता है आजादारों, 90 बरस का बूढ़ा है, हाथों में राशा है, कमर के पटके को रस्सी से बांध कर घोड़े पर बांध देते हैं और पलट कर कहते हैं मौला ऐसी जंग लड़ूंगा कि फतेह खैबर से दाग लूंगा। हबीब लड़ता गया और जब आखिरी हिचकी ली, कहा सलाम अलैका या बाप बिल्लाह हुसैन। हुसैन दोस्त की मदद को दौड़े कहते हुए, दोस्त के हिजर में कब दोस्त को चैन आया है, अरे खोल दे चश्म को भाई के हुसैन आया है। करबला वालों आओ देखो, इस तरह जाते हैं मेहमान की मदद को, इस तरह जाते हैं मेहमान की पुकार को। और तेरा मेहमान जब हल मिन नासिरिन यंसुर ना पुकारता है तो कहीं से तीरों की बारिश, कहीं से ताजियानों की बारिश, कहीं से नैजों की बारिश, या फातिमा जहरा, पुरसा कबूल कीजिए।